السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے انہیں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد کی افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوششوں پر اعتماد میں لیا ہے. پاکستان نے زور دیا ہے کہ امریکی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے. چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں. اور پاکستان کے نامزد چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے از خود نوٹس کا اختیار وہاں استعمال ہوگا جہاں دوسرا حل موجود نہ ہو. شمالی شام کے شہر منبج میں خودکش بم حملے میں 4 فوجیوں کی ہلاکت پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ امریکی فوجوں کے شام سے نکل آنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی. امریکہ کے ایوانی نمائندگان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کے پیش نظر کانگریس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب مؤخر کرتے ہیں. برطانوی پارلیمان میں بدھ کے روز وزیراعظم تھریسا مے کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ناکام رہا ہے. چین کے نائب وزیراعظم لیو ہی اس مہینے کے آخر میں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ مذہبی آزادی پر یقین رکھتا ہے. شمالی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار بیجنگ پہنچے ہیں، جہاں سے امید ہے کہ وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے. یہ تھیں شہر سرخیاں، تفصیل چند لمحے کے بعد. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو فون کر کے انہیں امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد کی افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوششوں پر اعتماد میں لیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے سربراہان کی جمعرات کو ہونے والی بات چیت کے دوران افغان صدر نے عمران خان کو افغانستان کے دورے کی دعوت بھی دی. اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی صدر غنی کو پاکستان مدعو کیا ہے. اسی اثنا میں پاکستان نے زور دیا ہے کہ امریکی قیادت میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، لیکن اسلام آباد میں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امن عمل کی ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف مذاکرات کے دونوں فریقین پر عائد ہوتا ہے. یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب زلم خلیل زاد جمعرات کے روز اسلام آباد پہنچے ہیں. اس موقع پر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کے یہاں قیام کے دوران طالبان مذاکرات کاروں اور ان کے وفد کے درمیان شاید براہ راست ملاقات ہو جائے. کابل سے روانہ ہونے سے پہلے خلیل زاد نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت جلد ہوگی، جس کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں. چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں. چیف جسٹس نے اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج کی زندگی میں ڈر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سبکدوش چیف جسٹس ثاقب نثار کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ کس ادارے نے کہاں دوسرے کے کام میں مداخلت کی ہے. چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ فوج اور حساس اداروں کا سویلین معاملات میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے امور چلانا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. نامزد چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کھوسا زیر التوا مقدمات سے بخوبی آگاہ ہیں، اور فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں انہوں نے اعادہ کیا کہ بطور چیف جسٹس انصاف کی فراہمی میں تعطل کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں. شمالی شام شہر منبج میں خودکش بم حملے میں 4 فوجیوں کی ہلاکت پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکی فوجوں کے شام سے نکل آنے کے بعد صورتحال کیا ہوگی. دہشت گرد گروپ داعش نے بدھ کے روز اس حملے کی فوری ذمہ داری قبول کر لی تھی. بمبار کو اپنا ایک شامی جنگجو بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے امریکی اور اتحادی فوجی گشت دستے کو نشانہ بنایا تھا. منبج میں ڈاکٹرز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دو امریکی فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. امریکی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ دھماکے میں ایک شہری ملازم اور ایک ڈیفنس کانٹریکٹر بھی ہلاک ہوا ہے. تین فوجی زخمی ہوئے ہیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کے پیش نظر کانگریس سے اپنا سالانہ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب مؤخر کر دیں. صدر ٹرمپ کو کانگریس کے دونوں ایوانوں سے 29 جنوری کو اپنا سالانہ خطاب کرنا ہے جس کی تیاریاں جاری ہیں, لیکن ہاؤس اسپیکر پیلوسی نے بدھ کو صدر کے نام ایک خط میں لکھا ہے کہ حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کے باعث اس انتہائی اہم سالانہ تقریب کی سیکیورٹی کے انتظامات متاثر ہو سکتے ہیں. نینسی پیلوسی نے اپنے خط میں کہا کہ 26 روز سے جاری شٹ ڈاؤن کے باعث امریکی صدر کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے سیکرٹ سروس اور محکمہ داخلی سلامتی کو بھی فنڈز نہیں مل سکے ہیں, جس سے ان اداروں کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے. واضح رہے کہ جاری شٹ ڈاؤن کے باعث صدر ٹرمپ اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت پر معمور سیکرٹ سروس کے اہلکار بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. برطانوی پارلیمان میں بدھ کے روز وزیراعظم تھریسا مے کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ناکام رہا ہے, جس سے ایک ہی روز قبل قانون سازوں نے کثرت رائے سے یورپی یونین سے برطانیہ کے الگ ہونے کا ان کا تجویز کردہ منصوبہ مسترد کر دیا تھا. عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہونے کے بعد اب میں پھر سے اس جانب توجہ مبذول کر سکتی ہیں کہ آیا پارلیمان سے بریگزٹ کس طرح منظور کرایا جائے. تھریسا مے پیر کے دن تک ایوان زیری میں کوئی نئی تجویز پیش کر سکتی ہیں, لیکن یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ آیا وہ کیا تجویز پیش کریں گی. چین کے نائب وزیراعظم لیو ہی اس مہینے کے آخر میں امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, جس کا مقصد دونوں عالمی معیشتوں کے درمیان جاری اقتصادی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا دوسرا دور کرنا ہے. بیجنگ میں جمعرات کے روز وزارت تجارت کے ترجمان گاؤ فینگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ لیو 30 اور 31 جنوری کو واشنگٹن کا دورہ کریں گے. انہیں امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن اور تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹزر نے مدعو کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ مذہبی آزادی پر یقین رکھتا ہے. آزادی مذہب کے قومی دن کے موقع پر بدھ کو ایک اخباری بیان میں انہوں نے کہا کہ دنیا کے ہر شہری کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق جس عقیدے کو درست سمجھے اختیار کرے اور اس پر عمل پیرا ہو. پومپیو نے کہا کہ آزادی مذہب کا تحفظ حکومتوں کے فرائض میں شامل ہوتا ہے, جبکہ اس آزادی کو فروغ دینا ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. شمالی کوریا کے ایک اعلی عہدیدار بیجنگ پہنچے ہیں, جہاں سے امید ہے کہ وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے. جنوبی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یونہاپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا کی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کم یونگ چول جمعرات کی صبح بیجنگ پہنچے ہیں, جہاں سے اطلاعات کے مطابق وہ واشنگٹن ڈی سی کی پرواز پر روانہ ہو جائیں گے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, اور کچھ خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی اس میں پیش کی جائیں گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, اور فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کر کے انہیں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد کی افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوششوں پر اعتماد میں لیا ہے. افغانستان اور پاکستان کی اعلی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خلیل زاد کابل کے دو روزہ دورے کے بعد جمعرات کے روز اسلام آباد پہنچے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو فون کر کے انہیں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد کی افغانستان میں قیام امن سے متعلق کوششوں پر اعتماد میں لیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے سربراہان کی جمعرات کو ہونے والی بات چیت کے دوران افغان صدر نے عمران خان کو افغانستان کے دورے کی دعوت بھی دی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی صدر غنی کو پاکستان مدعو کیا ہے. افغانستان اور پاکستان کی اعلی قیادت کے درمیان یہ رابطہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب خلیل زاد کابل کے دو روزہ دورے کے بعد جمعرات کو اسلام آباد پہنچے ہیں۔ حکومت پاکستان کے ایک بیان کے مطابق افغان صدر نے وزیراعظم عمران خان سے گفتگو میں افغان امن عمل میں پاکستان کے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا اور انہیں افغان امن و مصالحت کی جاری کوششوں پر اعتماد میں لیا۔ دوران گفتگو عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا اور افغان فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغان صدر کے ساتھ بات چیت میں اپنے اس موقف کا اعادہ بھی کیا کہ افغان تنازع کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے سیاسی تصفیے ہی سے ممکن ہے۔ دریاسنا جمعرات کو اسلام آباد پہنچنے کے بعد خلیل زاد نے پاکستان کی وزارت خارجہ کی سیکرٹری تہمینہ جنجوا سے وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں گزشتہ ماہ ابوظہبی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد افغان امن عمل کو آگے بڑھانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ قابل ازیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ زلم خلیل زاد اسلام آباد میں قیام کے دوران پاکستانی حکام سے افغانستان میں قیام امن اور افغان تنازع کے حل کی کوششوں پر بات چیت کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اس دورے کے دوران اعلی امریکی اہلکار لیزا کرٹس بھی خلیل زاد کے ہمراہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں شریک ہوں گی۔ خلیل زاد ایک ایسے وقت پاکستان پہنچے ہیں جب افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق زلمے خلیل زاد کے اسلام آباد دورے کا مقصد طالبان کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کے لیے پاکستان کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ جمعرات کو بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا خلیل زاد کے دورہ اسلام آباد کے دوران طالبان نمائندوں اور امریکی وفد کے درمیان ملاقات کی توقع ہے اور کیا پاکستان اس کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے، تو ترجمان نے کوئی واضح جواب دینے سے گریز کیا۔ تاہم انہوں نے کہا،
نازک معاملہ ہے افغان پیس پروسیس کا، ہماری پوزیشن وہی ہے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ از دی بیسٹ وے فارورڈ، اور ان اینی کیس ڈائیلاگ از پولیٹیکل سولوشن اینڈ ڈائیلاگ از دی بیسٹ وے فارورڈ، ہم وہیں پر کھڑے ہیں۔
محمد فیصل نے مزید کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ ماہ ابوظہبی میں ہونے والی بات چیت پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی اور پاکستان اس موقف پر قائم ہے کہ افغانوں کے درمیان بات چیت ہی سے افغانستان میں امن و استحکام ممکن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج کی زندگی میں ڈر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہو گئے۔ ان کے اعزاز میں سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس منعقد کیا گیا۔ ریفرنس کے موقع پر سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان، اٹارنی جنرل آف پاکستان، وکلاء تنظیموں کے نمائندگان موجود تھے، تاہم جسٹس منصور علی شاہ نے ریفرنس میں شرکت نہیں کی۔ اس موقع پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مجھے لوگوں نے جو عزت دی اس کو لوٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک جج کی زندگی میں ڈر کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس عدالت نے کئی بڑے فیصلے دیے، سب سے پہلے گلگت بلتستان کا فیصلہ ہے، دوسرا اہم مسئلہ عدالت نے ملک میں آبادی میں اضافے کا اٹھایا، ہم نے پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کام کیا، ہر شخص کو عزت سے زندگی گزارنے کا حق دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس آصف سعید کھوسا نے فل کورٹ ریفرنس کے دوران کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے بہت مشکل حالات میں عدالت چلائی، انہوں نے سیاسی، سماجی، معاشرتی اور آئینی سمیت کئی مشکلات کا سامنا کیا، ان کی انسانی حقوق کے حوالے سے خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی چیف جسٹس ثاقب نثار کی طرح ملک کا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں، 3,000 ججز 19,00,000 مقدمات نہیں نمٹا سکتے، بطور چیف جسٹس انصاف کی فراہمی میں تعطل کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، عرصہ دراز سے زیر التوا مقدمات کا قرض اتاروں گا۔ جسٹس ثاقب نثار کے دور کے حوالے سے بیرسٹر مسرور شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں بہت سے ایسے کام ہوئے جو عدالت کے کرنے کے نہ تھے۔
ڈیم بنانا بہت اچھی بات ہے، ایک پاکستانی ابھی وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، بالکل اپنا سارا وقت کمپین میں لگائیں، لیکن بحث چیف جسٹس آف پاکستان اپنا سرکاری وقت، اپنا سرکاری ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں پہ لگانا، میرے خیال میں اگر وہ عام لوگوں کی کیسز سن لیتے، کیونکہ اگر میری میموری مجھے صحیح سرو کر رہی ہے 50,000 کے لگ بھگ پینڈنگ کیسز سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ہائی کورٹ میں اس سے زیادہ ہے، لوور کورٹ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اسی طرح کئی معاملوں میں ایگزیکٹو کے اندر جو انٹرفیئرنس ہے، اسپتالوں کی حالات چیک کرنا، دورے کرنا اپنے سرکاری ٹائم میں، میرے خیال میں یہ ایک بڑی غلط روایت بنی ہے۔ امید یہی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب کورٹ کے معاملات پہ، عدالتی امور پہ زیادہ توجہ دیں۔
سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ شعیب شاہین کہتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار کا دور جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور تھا، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسا کے دور میں امکان ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی۔
کچھ چیزیں تو انہوں نے بہت پازیٹو کی، بڑے بڑے مافیاز کو، جس میں لینڈ مافیاز شامل تھے، جس میں ایسے ایسے مافیاز شامل تھے جو ملک پہ قابض تھے، ان کے خلاف انہوں نے سخت ایکشن لیے۔ نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا ڈفرینٹ سٹائل میں لے کے جانا ہے، چلنا ہے۔ آج بلکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ سو موٹو کم سے کم ہوگا، اور وہاں ہوگا جہاں کوئی اور آلٹرنیٹو اور یا کوئی حل موجود نہیں ہوگا۔
چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے اپنے دور میں بہت سے اہم کیسز کے فیصلے سنائے، جن میں سکولوں کی فیسوں میں کمی، زیر زمین پانی کی قیمت، ڈیمز کی تعمیر، آسیہ بی بی کی بریت، عمران خان کی اہلیت اور جہانگیر ترین کی نااہلی، خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈز، موبائل کارڈز پر وصول کیے جانے والے ٹیکسز معطل کرنے کا حکم، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق، اور دوہری شہریت والوں کو سرکاری عہدوں کے لیے نااہل قرار دینے جیسے اہم فیصلے شامل ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بلوچستان کے وزیر اعلی جام کمال خان اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے درمیان ہونے والے معاہدے کو صوبے کے مختلف حلقوں نے خوش آئند قرار دیا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کی حکومت کا ساتھ دینے والی بلوچستان نیشنل پارٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل کیا جائے، بصورت دیگر پارٹی حکومت کی حمایت سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے نوجوانوں کی بازیابی کے حوالے سے گزشتہ روز ایک مثبت پیش رفت اس وقت ہوئی جب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز تنظیم کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اپنا احتجاج فی الحال مؤخر کرنے اور دیگر لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لیے صوبائی حکومت کو مزید 2 ماہ کا وقت دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ صوبائی حکومت اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے درمیان پیدا ہونے والے اس اتفاق رائے پر صوبے کے مختلف علاقوں میں مثبت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی، جو بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کے بارے میں کافی سخت موقف رکھتی ہے، نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو وہ وفاقی حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا عمل کافی سست ہے، اس میں اب تیزی آنی چاہیے۔
ہم اس میں پوائنٹ اسکورنگ کرنے یا پولیٹیکل اپنا جو ہے اسکورنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے مسئلے کو وہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو بلوچستان کے مسئلے کا حل صرف اور صرف ہم سمجھتے ہیں ان نکات سے ہی ہو سکتا ہے۔
سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ بلوچستان نیشنل پارٹی وفاقی حکومت کا عیسیٰ نہیں، بی این پی کے 4 ارکان قومی اسمبلی اب بھی پارلیمنٹ میں آزاد نشستوں پر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا عیسیٰ نہیں اور نہ اس کے اتحادی ہیں، ہم نے حکومت کی حمایت اپنے شرائط پر کی ہے، جب تک وہ ہمارے شرائط پر پورا اترتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ بی این پی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں اس بے اختلاف نے ابھی ان سے رابطہ نہیں کیا، البتہ اس بے اختلاف فوجی عدالتوں، ضمنی بجٹ یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے اگر ایک مشترکہ موقف اختیار کرتی ہے تو بی این پی جمہوری قوتوں کا ساتھ دے گی۔ اختر مینگل کا کہنا تھا کہ جمہوری اداروں کی مضبوطی، پارلیمنٹ کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی اور ملک میں مکمل جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کرنے والی قوتوں کا بی این پی ہمیشہ ساتھ دے گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے عام انتخابات کے بعد حکومت کی حمایت کے لیے اپنے شرائط پیش کیے تھے، اور عمران خان کی حکومت کی تشکیل کے بعد کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، جس میں دیگر کے ساتھ بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کا نقطہ بھی شامل تھا۔ بی این پی کا دعویٰ ہے کہ صوبے کے مختلف علاقوں سے 5,128 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، جن میں اب تک لگ بھگ 350 سے زائد افراد واپس اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شام کے شمالی شہر مومبیچ میں کل بدھ کے روز بم کے ایک دھماکے میں کم سے کم 4 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ یوں سن 2014 میں امریکہ کے شام کے تنازع میں شریک ہونے کے بعد سے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا میپ کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
نگرانی کی فوٹیج سے دھماکے کے وقت کا تعین ہوتا ہے۔ اس دھماکے سے شہر کے وسط میں موجود ایک ریسٹوران مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش کے خلاف اتحاد کے مطابق اس حملے کا ہدف امریکی فوجی اور شام کے مقامی عسکری اہلکار تھے جو معمول کے گشت کے دوران ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ وائس آف امریکہ کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ فوجی اہلکار قریبی اسٹیڈیم سے ایک زخمی امریکی فوجی کو نکال کر لے جا رہے ہیں۔ یہ حملہ امریکی فوجیوں کی طرف سے شام میں داعش کے خلاف کارروائیوں کے آغاز کے وقت سے سب سے زیادہ مہلک حملہ تھا۔ پینٹاگون نے ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کے خاندانوں کو تعزیت کے پیغامات بھیجتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ داعش کے خلاف کارروائیوں میں پرعزم رہے گا۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کے قائم مقام سیکرٹری پیٹ شینہن کا کہنا ہے،
Our fight against terrorism is ongoing and we will remain vigilant and committed to its destruction.
دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے اور ہم اس کو تباہ کرنے کے حوالے سے مستعد رہیں گے۔ کل بدھ کے روز امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ نے شام میں جاری لڑائی کو اپنے اتحادیوں کے سپرد کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اس بم حملے کا ذکر نہیں کیا۔ نائب صدر پینس کا کہنا تھا،
We are bringing our troops home. The caliphate has crumbled and ISIS has been defeated.
ہم اپنے فوجیوں کو واپس لا رہے ہیں۔ اسلامی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے اور داعش کو شکست دی جا چکی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس حملے سے امریکی انتظامیہ کے متضاد بیانات نے دہشت گردی کے خلاف امریکی پوزیشن کو کمزور کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اتحادی سینیٹر لنڈسے گراہم نے صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ شام کے بارے میں ان کے حالیہ بیانات سے دہشت گردوں کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے اور امریکہ کے اتحادی اس حوالے سے امریکی عزم کے بارے میں مخمصے کا شکار ہو گئے ہیں۔ سینیٹر لنڈسے گراہم کہتے ہیں،
I would hope the president would look long and hard of where he's headed in Syria. I know people are frustrated, but we're never going to be safe here unless we're willing to help people over there who will stand up against this radical ideology.
مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ شام کے حوالے سے جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے غور کر رہے ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ پریشان ہیں، لیکن ہم یہاں امریکہ میں اس وقت تک محفوظ نہیں رہیں گے جب تک وہاں ان لوگوں کی مدد نہیں کرتے جو اس بنیادی نظریے پر قائم ہیں۔ امریکی فوج پر ہونے والے اس حالیہ حملے سے شام سے امریکی فوجوں کا انخلا مزید متنازع ہو سکتا ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کی وزیراعظم تھریسا مے کے خلاف عدم تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی ہے، تاہم وزیراعظم مے کے مشکلات برقرار ہیں۔ یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کا معاملہ بحرانی صورت اختیار کر چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجویل کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی کے باوجود وزیراعظم شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ انہیں اپنے حق میں صرف 19 ووٹ زیادہ ملے۔ اس موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
The House has put its confidence in this government. I stand ready to work with any member of this House to deliver on Brexit.
وزیر اعظم میں کہہ رہی ہیں کہ ایوان نے اس حکومت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں یورپی یونین سے انخلا یا بریگزٹ کے معاملے پر ایوان کے تمام اراکین سے مشاورت کے لیے تیار ہوں۔ عدم اعتماد کی تحریک سے ایک دن قبل اسی ایوان نے اس سمجھوتے کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا تھا جو برطانوی وزیراعظم نے یورپی یونین سے طے کیا تھا۔ تاہم حزب اختلاف بھی بریگزٹ کے معاملے پر منقسم ہے۔ کچھ اس انخلا کے بارے میں ریفرنڈم کروانا چاہتے ہیں اور کوئی گروپ نیا سمجھوتا طے کرنے کی تجویز دیتا ہے، جبکہ مارچ میں برطانیہ کو یورپی یونین سے باضابطہ طور پر علیحدہ ہو جانا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈروں نے برطانیہ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا نیا منصوبہ پیش کرے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مارکل کہتی ہیں،
Wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das.
جرمنی کی چانسلر کہہ رہی ہیں کہ اب بھی مذاکرات کے لیے وقت باقی ہے۔ ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ برطانیہ کی وزیراعظم کیا نیا منصوبہ ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ یورپی یونین کی طرف سے برطانوی انخلا کے معاملے پر بات کرنے والے اعلی نمائندے مائیکل بارنیئر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین سمجھوتے میں تبدیلی کر سکتی ہے، مگر یہ تبدیلی یورپی یونین کے قوانین کے اندر ہی ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتے برطانوی وزیراعظم پلان بی پارلیمنٹ میں پیش کریں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اراکین اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی محکمہ زراعت کے ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق گھریلو سطح پر پالی جانے والی شہد کی مکھیوں کی آبادی میں اب بھی کمی ہو رہی ہے۔ محققین اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل نے مل کر چھتوں کی صحت کی نگرانی کے طریقہ کار پر کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں کیوین اینوکس کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
شہد کی مکھیاں پالنے والے لندن کے شہری جان ڈیوی دنیا بھر سے شہد کی مکھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے ایک منفرد تجربے میں حصہ لے رہے ہیں۔ جان ڈیوی کہتے ہیں، ہمارے پاس دو کیبلیں، دو تارے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو چھتے کے اندر نمی کو ماپنے سے جڑی ہے، اور دوسری چھتے کے اندر کے درجہ حرارت کا مطالعہ کر رہی ہے۔ پورے سیزن میں یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ دیگر تحقیقات میں چھتے کے اندر کی آوازوں کی نگرانی کرنا شامل ہے، اور پھر ان تمام معلومات کو ایک بڑے کلاؤڈ کمپیوٹر سسٹم میں بھیجا جاتا ہے، جسے ٹیکنالوجی کمپنی اوریکل نے ڈیزائن کیا ہے۔ اوریکل کمپنی برطانیہ کے ایک غیر منافع بخش ورلڈ بی پروجیکٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جسے سبیحہ ملک چلاتی ہیں۔ سبیحہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہیں کہ یہ شہد کی مکھیاں ہماری خوراک بننے والے پودوں کے زر گل کو ایک سے دوسرے تک منتقل کرتی رہیں۔ سبیحہ ملک کہتی ہیں، اور ہم اکثر اوقات یہ لنک جوڑنا بھول جاتے ہیں۔ سو مکھیاں صرف شہد بنانے کا کام نہیں کرتی، بلکہ یہ زرگل کو ایک سے دوسرے پودے تک منتقل کرنے کا کام بھی کرتی ہیں، اور اگر یہ زرگل یعنی پولن منتقل نہ ہوئے تو ہم خوراک پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی ہی سیدھی اور سادی سی بات ہے۔ یہ ساری معلومات جمع ہونے کے بعد مصنوعی ذہانت ان کی جانچ کرتی ہے تاکہ صحت مند اور غیر صحت مند چھتوں کا حساب لگایا جا سکے۔ اس بارے میں اوریکل سے وابستہ جان ایبل کا کہنا ہے،
We can load in mapping data, road data, pollution data, the industrial park where our
ہم نقشہ بندی سے متعلق معلومات، سڑکوں سے متعلق معلومات اور آلودگی سے متعلق معلومات کو، یا اس صنعتی پارک سے متعلق جہاں ہمارے چھتیں ہیں، لوڈ کرتے ہیں۔ پھر ہم ریلوے سے متعلق یا دریا سے متعلق ان کے تعلق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں اس علاقے کے تناظر میں چھتے کے صحت مند ہونے کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک چھتے سے حاصل ہونے والی معلومات جانچ کے لیے پورا ڈیٹا فراہم نہیں کرتی۔ اس لیے ٹیک کمپنی اوریکل چاہتی ہے کہ وہ چھتوں کا ایک بڑا نیٹورک تشکیل دے، جسے پلگڈ ان کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سسٹم ان چھتوں کا تقابلی جائزہ لے سکے گا، اور صحت مند چھتوں کو قائم رکھنے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکے گا۔ اس بارے میں اوریکل کمپنی کے جان ایبل کہتے ہیں،
Because we're using an open connection, anybody to connect and pass us data. And
کیونکہ ہم ایک کھلا ہوا کنیکشن استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی اس سے جڑ کر ہمیں معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے زیادہ سے زیادہ چھتے ہم سے جڑتے جائیں گے تو ہمارے پاس زیادہ معلومات اکٹھی ہوں گی۔ ہمیں اربوں ایسے چھتوں کی ضرورت ہے جس سے ہم ایک ماڈل بنا سکیں جو خود کفیل ہو۔ جان ایبل خود کفیل ہونے کو ایک ایسے سسٹم کے طور پر تصور کرتے ہیں جو شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو اس وقت متنبع کر سکے جب ان کے چھتوں میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو، اور اس کے ساتھ وہ تحقیق کاروں کو یہ معلومات فراہم کرے کہ شہد کی مکھیاں کہاں سب سے زیادہ پھل پھول سکتی ہیں، اور پھلتی پھولتی مکھیوں کے معنی ہیں زیادہ خوراک۔ اس بارے میں ایبل کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ڈیٹا لے کر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے ماحولیاتی تنوع اور ماحولیاتی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس سے زرگل کی منتقلی بہتر ہو سکے، تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے بلکہ دنیا کے لیے زیادہ خوراک پیدا کر سکیں۔ جان ایبل ان شہد کی مکھیاں پالنے والوں کو جو اپنے چھتوں کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مکھیوں کی نگرانی کرنے والے آلات نسبتاً سستے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے شمالی وزیرستان میں تحصیل دتاخیل اور شوال میں دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اور جون سن 2014 کے فوجی کارروائی ضرب عصب کے نتیجے میں یہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ پشاور سے اس بارے میں شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
دہشت گردی اور انتہا پسندی سے زیادہ متاثر شمالی وزیرستان میں حکومتی اداروں اور عہدیداروں کے دعووں کے باوجود امن و امان کی صورتحال اتنی تسلی بخش نہیں ہے، جبکہ سرکاری عہدیداروں اور عام لوگوں کے درمیان ماضی کی طرح اب بھی کافی فاصلے دکھائی دیتے ہیں۔ تحصیل دتاخیر اور شوال میں دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر عام لوگوں کو آنے جانے کی بھی اجازت نہیں، اور جون 2014 کی فوجی کارروائی ضرب عضب کے نتیجے میں یہاں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ بنو سے شمالی وزیرستان داخل ہوتے ہی سیدگی چیک پوسٹ سے لے کر افغانستان کے ساتھ گزرگاہ غلام خان، شوال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ رزمک تک قدم قدم پر سیکورٹی اہلکار صبح سے شام تک امن و امان قائم رکھنے کے لیے پہرے دے رہے ہیں، جبکہ علاقے کی تمام اہم سڑکوں اور راستوں پر دن بھر سیکورٹی اہلکاروں کے دستے پیدل اور گاڑیوں کے ذریعے گشت بھی کرتے رہتے ہیں۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان احسان اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
امن و امان جو ہے نا ان کی صبح اور شام کے بیچ میں ان کی امن و امان بالکل قائم دائم ہے، لیکن شام کے وقت جو ہے نا لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ نکلیا کرو، اور دوسرے یہ کہ دوسرے لوگ جن کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ہجرت کر کے 2-3 سال یا 4 سال گزارے جو ابھی تک بھی پڑے ہیں نا، وہی لوگ رات کے وقت آ کے لوگوں سے وہی پرانے کی طرح جو ہے نا بتا بھی مانگ رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی مروا دیا، تقریباً 55-56 لوگ انہوں نے مروا دیے۔
تاہم انجینئر ملک یحییٰ کا کہنا ہے کہ حالات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔
مشکلات بھی بہت سارے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم جو ہے نا ریسنٹلی سی جو بحران سے کرائسس سے نکلے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک چیز پہ اس کا ڈیپینڈ ہے، لیکن پھر بھی میں نے بتایا کہ تھوڑا بہت مطلب گریجولی ہم جا رہے ہیں آگے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان اجمل وزیر نے شمالی وزیرستان کے بارے میں حکومت کے موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
آپ کو پتا ہے کہ جیسے وہاں پہ ایک بہت بڑا آپریشن گزرا ہے اور اس کے بعد ابھی چیزیں وہ نارملائز ہو رہے ہیں اور وہاں پہ وہ چیزیں واپس اسی طرح آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دن کو تو آپ خود ایکسپٹ وہ کر رہے ہیں، سی کر رہے ہیں کہ دن کو وہاں پہ حالات ٹھیک ہے، رات کو جو یہ جو اکا دکا مسئلے ہوئے ہیں پہلے تو اس کے حوالے سے یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ واپس آئیں گی۔
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا سلسلہ لگ بھگ 3 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میرلی اور میران شاہ کے مختلف گاؤں اور دیہاتوں، بالخصوص شاہراہوں کے کنارے آباد گاؤں میں معمول کی کاروباری زندگی شروع ہونا دکھائی دے رہا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی کاروباری حکومت کی بندش کو اب 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں ایک رپورٹ ہے اسد نذیر کی جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور اس سے پہلے ایک رپورٹ ہے کراچی سے جو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت 5 سالہ دور اقتدار مکمل نہیں کر پائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت 18ویں ترمیم رول بیک کرنا چاہتی ہے۔ کراچی سے محمد ثاقب کی یہ رپورٹ۔
سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آصف زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار کے 5 سال مکمل نہیں کر پائے گی۔ بدین میں سابق کسان رہنما فاضل راہو کی 21ویں برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے پیچھے 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ان کی جماعت 18ویں آئینی ترمیم رول بیک کرنے میں ان کی مدد کرے، لیکن آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ایسا کبھی نہیں کرے گی۔
کانسپریسی عوام کے خلاف ہے، یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کا جنگ، ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ
کینیا کے صدر اہورو کینیاٹا نے بدھ کے روز قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ نیروبی کے ایک ہوٹل کمپلیکس پر ہونے والا دہشت گرد تنظیم الشباب کا مشتبہ حملہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تاہم بدھ کے روز ہی کینیا کی ریڈ کراس کا کہنا تھا کہ درجنوں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ اس بارے میں محمد یوسف کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
19 گھنٹے تک محصور رہنے کے بعد ہوٹل اور آفس کمپلیکس پر ہونے والا حملہ ختم ہو گیا۔ حملے کے مقام سے چند سو گز دور خاندان، رشتے دار اور دوست احباب اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد ان کی میتیں ڈھونڈتے رہے۔ مارگریٹ اوجو نے بتایا کہ ان کی بیٹی اور اس کے دوست بڑی شدت سے ان کی بھانجی کو ڈھونڈتے رہے۔ آخر میں ان کی بیٹی نے سب کو بتا دیا کہ وہ ہلاک ہو گئی ہے۔ مارگریٹ نے بتایا، اس نے اس کی بہن کو فون کیا اور اسے بتایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ آ جائیں، جلدی آ جائیں، کوئی اچھی خبر نہیں ہے، آپ کی بہن یہاں ہے۔ وہ آئیں اور انہیں پتا چلا کہ ان کی بہن اب نہیں رہی۔ یاسین جاما کے دو بھتیجے اس میں ہلاک ہو گئے۔ یہ دونوں ایک بین الاقوامی کنسلٹنگ کمپنی کے لیے کام کرتے تھے جس کا دفتر اسی کمپلیکس میں تھا جہاں حملہ ہوا۔ یاسین بتاتے ہیں، میں نے دو لڑکے کھوئے ہیں، ایک کی چند ہی دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ دونوں نے یہاں اس بین الاقوامی کمپنی کے ساتھ کام شروع کیا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ جاما کا کہنا تھا کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ الشباب کا مقصد کیا ہے۔ دہشت گرد گروپ الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یاسین جاما نے کہا، جنہوں نے ہمیں یہ درد دیا ہے وہ اسلام کا نام ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ میں بھی ایک مسلمان ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ انسانوں کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کینیا کے حکام کے مطابق اس حملے میں 4 حملہ آور شامل تھے اور سب ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے پہلے تو ایک بم چلایا اور پھر بے دریغ لوگوں پر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ کچھ افراد زخمی ہوئے جنہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ایک زخمی چارلز کیاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، میں اپنی گاڑی سے نکل کر جا رہا تھا جب مجھے دھماکے اور پھر گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک گولی مجھے آ لگی، میں رینگتا ہوا اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ دہشت گرد تنظیم الشباب سن 2011 سے کینیا میں حملے کر رہی ہے۔ ایسا اس وقت شروع ہوا جب کینیا کی افواج صومالیہ میں داخل ہوئیں اور اس عسکریت پسند گروپ کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا۔ کینیا کی حکومت نے اس دہشت گرد گروپ کا پورے ملک سے صفایا کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کاروباری حکومت کی بندش کو اب ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹ اکثریت رکھنے والی کانگریس صدر ٹرمپ کی تجویز کردہ جنوبی سرحدی دیوار کے لیے مطلوبہ فنڈز منظور کرنے کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے، اور اب ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکی کاروبار حکومت کی جزوی بندش ختم ہونے کے اب تک کوئی واضح آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ملک کی دونوں بڑی جماعتوں کے لیڈروں کے درمیان الزام تراشی اور لفظی جنگ جاری ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کے لیڈر مچ میکانل نے ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ اسپیکر نینسی پلوزی پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی جماعت کے مجموعی موقف سے انحراف کر رہی ہیں۔
ریسنٹ ایئرز ہیو سین اے ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن بلڈ دی سیم سٹیل بیریئرز، دی ویری سیم سٹیل بیریئرز۔
حالیہ برسوں میں دیکھا گیا ہے کہ ڈیموکریٹک انتظامیہ نے فولادی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، بالکل ویسی ہی دیواریں جو صدر ٹرمپ جنوبی سرحد پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل ایسا لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس سان فرانسسکو کی مہذب خاتون کے دیوار کے بارے میں انتہائی موقف پر خوش ہیں، جس کو وہ غیر اخلاقی کہتی ہیں۔ میکانل کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف دو جماعتی اتفاق رائے کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر کا کہنا ہے،
I would say to the leader very simply, you may disagree with us. Open the government.
Open the government. You can do it, Leader McConnell.
میں لیڈروں سے آسان بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے آپ ہم سے متفق نہیں ہیں مگر حکومت کھول دیں. لیڈر مچ مکانل آپ یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کی الزام تراشیاں اور ناکامیاں حکومت کو دوبارہ کام نہیں کرنے دیں گی. ہم سب کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے. سر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت کھولنے کی کسی ایسی تجویز پر غور نہیں کریں گے جس میں جنوبی دیوار کی فنڈنگ کے لیے مطلوبہ رقم کی منظوری شامل نہیں ہوگی. تاہم انہوں نے کانگریس کے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت غیر حاضری کے دوران سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جائے گی. اس وقت جزوی بندش کے شکار سرکاری ملازمین کو پچھلی تنخواہ نہیں ملی ہے اور اگر ایک ہفتے تک یہ بندش اور جاری رہی تو دوسری تنخواہ بھی نہیں مل سکے گی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور برطانیہ دونوں ایسے سیاسی بحرانوں سے گزر رہے ہیں جو ختم ہوتے دکھائی نہیں دیتے. امریکی ایوان نمائندگان کے نئے منتخب ہونے والے ارکان نے بدھ کے روز سینٹ پر زور دیا کہ وہ شٹ ڈاؤن یعنی حکومت کی بندش کے بارے میں رائے شماری کا انعقاد کریں, جبکہ برطانوی وزیراعظم تھیریسا مے پارلیمان میں بریگزٹ کے سمجھوتے کی شکست کے بعد کل بدھ کے روز عدم اعتماد کی ووٹنگ میں بال بال بچ گئیں. ان دونوں اتحادی ممالک کے سیاسی بحرانوں سے متعلق وائس آف امریکہ کی نمائندہ سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی.
ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے نئے ارکان کانگریس نے کل بدھ کے روز سینٹ پر زور دیا کہ وہ اس مالی بل پر رائے شماری کا اہتمام کرے جس سے شٹ ڈاؤن ختم کیا جا سکے. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نو منتخب رکن الہان عمر کا کہنا ہے,
We have sent the Senate majority bills that they had already voted on. And so now we're giving them an opportunity to show leadership. And to not wait for permission from this administration.
ہم نے سینٹ میں اکثریتی فریق کو ایسے بل بھجوائے ہیں جن کے حق میں وہ پہلے ہی ووٹ دے چکے ہیں. اب ہم انہیں یہ بل پاس کرنے کے لیے اپنی انتظامیہ کی طرف سے اجازت کا انتظار کیے بغیر لیڈرشپ دکھانے کا ایک موقع فراہم کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کے ذریعے فرلو پر جانے والے یا پھر بغیر تنخواہ کے کام کرنے والے لگ بھگ 800,000 سرکاری ملازمین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کی منظوری نہیں دی جاتی وہ شٹ ڈاؤن ختم نہیں کریں گے. ادھر برطانوی وزیراعظم تھریسا مے کی بریکسٹ سمجھوتے سے متعلق اپنی پارلیمان کے ساتھ محاذ آرائی جاری ہے. یہ سمجھوتا انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ کیا تھا. یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا میں پولیٹیکل سائنس کے ماہر کلاس لیرس کا کہنا ہے کہ مغربی دنیا کی دونوں کلیدی جمہوریاؤں میں بحران عوامی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں,
Brexit happened in the middle of 2016. Trump was elected a few months later. And there is a clear connection because 2016 was really the beginning of the rise of populism.
Brexit پر ریفرینڈم 2016 کے وسط میں ہوا تھا. ٹرمپ اس کے چند ماہ بعد صدر منتخب ہوئے تھے. تاہم ان دونوں میں ایک واضح تعلق موجود ہے کیونکہ 2016 عوامی مملکت کے اصول کی تحریک کا نقطۂ آغاز تھا اور ان دونوں ملکوں نے اس سلسلے میں ایک دوسرے سے تعاون کیا. لیرس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور بریکسٹ کے لیڈر نائجل فراج نے کھلے عام ایک دوسرے سے تعاون کیا. وہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے دیوار کی تعمیر پر اصرار اور برطانیہ کی یورپین یونین سے علیحدگی ایسے معاملات ہیں جن سے عالمی معیشت اور امیگریشن کے لیے شدید خدشات پیدا ہوتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
Fear about economic decline, it is fear about foreigners, about refugees, it is fear about losing one's national identity, and that is, I think, widely shared by the population or by a significant portion of the population.
اقتصادی گراوٹ کا خوف, غیر ملکیوں سے متعلق خوف, پناہ گزینوں کا خوف اور قومی شناخت کھو جانے کا خوف. میرے خیال میں لوگ مجموعی طور پر ان سب سے گزر رہے ہیں اور ان میں برطانیہ اور امریکہ کے عوام کا بڑا طبقہ شامل ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طویل مدت تک جاری رہنے والے ان سیاسی بحرانوں سے دنیا بھر میں امریکہ اور برطانیہ کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہو رہی ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کلاس لیرس کہتے ہیں,
I do not think that Putin benefits in any direct way. But anything which undermines the coherence of a strong Western government, be it Britain, be it the United States, or be it any other Western government, that is, of course, not good for the friends of the United States.
میں نہیں سمجھتا کہ اس کا براہ راست فائدہ پوٹن کو پہنچ رہا ہے. تاہم امریکہ ہو یا برطانیہ, کوئی بھی معاملہ جو مغرب کے مضبوط جمہوری ملکوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے دوست ممالک کے لیے اچھا نہیں ہے. لارس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں شٹ ڈاؤن اس وقت ختم ہوگا جب یہ امریکی معیشت کو متاثر کرنے لگے گا. برطانیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بحران کے نتیجے میں ایک اور ریفرنڈم منعقد ہو سکتا ہے. یہ ایسا ریفرنڈم ہوگا جس میں ووٹ دینے والے لوگ یورپین یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے اثرات کا پہلے کی نسبت بہتر طور پر اندازہ رکھتے ہوں گے. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کراچی سے ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو کچھ دیر پہلے ہم آپ کے لیے پیش کر رہے تھے, لیکن کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے پوری طور پر آپ اسے سن نہیں پائے. اس میں ثاقب بتا رہے ہیں کہ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت 5 سالہ دور اقتدار مکمل نہیں کر پائے گی. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. آصف زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے دور اقتدار کے 5 سال مکمل نہیں کر پائے گی. بدین میں سابق کسان رہنما فاضل راہو کی 21ویں برسی کے موقع پر جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے پیچھے 18ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے پڑی ہوئی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ ان کی جماعت 18ویں آئینی ترمیم رول بیک کرنے میں ان کی مدد کرے, لیکن آصف زرداری کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ایسا کبھی نہیں کرے گی.
کانسپریسی عوام کے خلاف ہے, یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے. ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے, اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے, زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی, اب باقی بچے ہیں کوئی گیس, کوئی آئل, کچھ یہ ذخیرے رہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں.
دوسری جانب تحریک انصاف کے کئی وزراء 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف بیان بازی تو کرتے آئے ہیں, مگر تحریک انصاف نے آج بھی قومی اسمبلی میں یہی موقف اختیار کیا کہ فی الحال حکومت کا 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا کوئی منصوبہ نہیں. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رکن مراد سعید نے کہا کہ جس صوبے میں کوئی بھی وسائل پیدا ہوتے ہوں تو آئین کے تحت پہلا حق بھی اسی صوبے کا ہے.
پی ٹی آئی خود ان میں سے ہیں کہ جب آپ نے گیس کی آج شاہجہاں مری صاحب نے 64% پروڈکشن کی بات کی, اس کے اوپر میں خود لڑا بھی ہوں, ہم نے بات بھی کی ہے کہ جو صوبہ آپ کے لیے گیس پروڈیوس کرتا ہے 158(3) آپ کا آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر منو ہم درآمد کرائے. اگر بجلی کہیں سے پروڈیوس ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, تو آپ کا ایک ڈیو فارمولا تھا, وہ ڈیو شیئر صوبوں کو ملنا تھا, اس فارمولے کے اوپر اگر منو عمل نہیں ہوتا اس کو آپ انشور کر دیں. پھر جو ادارے آپ کے صوبوں کو دیے گئے اس میں اگر وفاق کی طرف سے اس کو روکا جاتا ہے تو ہم اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتے. ہم بالکل 18ویں ترمیم کے حق میں بھی ہے اور ہم صوبوں کو ان کا حق دینے کے حق میں بھی ہے.
سابق صدر نے وزیر اعظم عمران خان کو اتفاقی وزیر اعظم قرار دے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں.
اب سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ریڈیو لگانے پہ مجبور ہو رہے ہیں, ان کو سوچ ہی نہیں ہے, ان کا ارادہ ہی نہیں ہے, یہ عوام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ عوام سے نہ آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ جانے کا ارادہ ہے. اور میں آپ سے کہہ دوں, آج سن لیں آپ اور سن لیں پورا پاکستان, کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک ماہ میں ضلع بدین کا یہ تیسرا مسلسل دورہ ہے, اور ہر دورے میں وہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے چلے آئے ہیں. بعض سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ضلع بدین میں تواتر کے ساتھ آمد کا مقصد آئندہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت کی راہ ہموار کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو ذوالفقار مرزا کی پارٹی سے چلے جانے کے باعث بلدیاتی انتخابات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پیدائشی واضح جنس نہ رکھنے والے بچوں کو نارمل زندگی کی جانب لانے کے لیے آپریشن کو ایک راستہ سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہ علاج موجود ہے. لاہور میں واقع آغاز ٹرسٹ ہاسپٹل میں ملک کا پہلا ایسا مخصوص مرکز قائم ہے جہاں جنس کی تبدیلی کا آپریشن کیا جاتا ہے. لیکن بہت چھوٹی عمر میں ایسے بچے کی سرجری کرنا کیسا ثابت ہو سکتا ہے اور اس بارے میں خود خواجہ سرا برادری کیا سوچ رکھتی ہے؟ پیش ہے لاہور سے سمن خان کی یہ رپورٹ.
ہرا کی پیدائش کے 3 روز بعد مسٹر اینڈ مسز سلطان کو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کی جنس واضح نہیں. معالج کے مشورے اور زنانہ ہارمونز کی نسبتاً زیادہ مقدار میں موجودگی کو دیکھتے ہوئے 3 سال کی عمر میں ہرا کا آپریشن کر دیا گیا. 4 سال سے وہ ایک عام لڑکی کی زندگی گزار رہی ہے. ڈاکٹروں کے مطابق ایسے بچوں کو انٹرا سیکس کہتے ہیں.
بچیاں ہیں لیکن پیدا ہوتے ہوئے بچے لگتے ہیں. ان کا دوائیاں بھی ہیں, ان کے لیے علاج بھی ہے, ان کی تشخیص بھی ہے.
علاج کے بعد ان بچوں کو کم از کم 18 برس کی عمر تک یا پھر زندگی بھر ہی ہائیڈرو کارٹیسن اور فلورینیف نامی 2 ادویات کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن یہ پاکستان میں رجسٹر نہیں. لاہور میں قائم برتھ ڈیفیکٹ فاؤنڈیشن ان افراد کی مدد کر رہی ہے جو آپریشن اور ادویات سمیت یہ انتہائی مہنگا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتے.
ایک ماہ کی ڈوز ہم نے 16,000 روپے تک بھی بلیک میں خریدی ہے. اگر یہ میڈیسن رجسٹر ہو جائے یہ اس کی کاسٹ 1,000 یا 1,500 روپے پر منتھ ڈوز پہ آ جائے گی.
یہ تنظیم اب تک 100 بچوں کا مفت آپریشن کروا چکی ہے.
یہ 1 سال کی ہے اور اس کو آپریشن جب ہوا تھا یہ 9 منتھ کی تھی اور اب شکر ہے اللہ کا یہ کافی بہتر ہے.
لیکن نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا علاج کرانے میں جلدی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے.
جو آپریشن آپ اگر 2 سال یا 3 سال پہ کروا رہے ہیں وہی امپیکٹ 14 پہ بھی ہو سکتا ہے, وہی امپیکٹ 16 پہ بھی ہو سکتا ہے, وہی امپیکٹ اپنا 20 سال پہ بھی ہوگا. بات ہے کہ بچے کو جب شعور آ جائے وہ اس رول میں رہ لے. اگر جینڈر آئیڈینٹی جو جینڈر کا جو آپریشن کر کے چینج ہو گیا وہ غلط ہو جائے تو اس بچے کے اوپر ساری عمر کے لیے امپیکٹ ہوگا.
خواجہ سرا برادری سے تعلق رکھنے والے کہتے ہیں کہ آپریشن اور ادویات کی مدد سے زندگی گزر تو سکتی ہے پر انسان کو بدلا نہیں جا سکتا.
جب روح انسان کے اندر اللہ پاک پھونک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ عورت کی ہے چاہے مرد کی ہے چاہے خواجہ سرا کی ہے, اپنی پہچان تو وہ لے کے آتا ہے دنیا میں. اس کے بعد اتنی بھی کونسلر ہیں ڈاکٹر ہیں وہ ان کو سمجھائیں یا ان کو اس بات پہ لے کے آئیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کی روح ایسی ہے.
پاکستان میں واضح جنس نہ رکھنے والے بچوں کے مکمل اعداد و شمار تو موجود نہیں. والدین اپنے بچوں کے بارے میں ان کے بالغ ہونے سے پہلے ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور جو اس شناخت کے ساتھ اپنی اولاد کو آگے لے کر چلنے کی ہمت نہیں رکھتے وہ اکثر انہیں خواجہ سراؤں کو دے دیتے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
کرکٹ پاکستان میں مقبول ترین کھیل ہے. پاکستان کی کرکٹ ٹیم ان دنوں پے در پے ناکامیوں کے بعد سخت تنقید کا سامنا کر رہی ہے. نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز ہارنے کے بعد جنوبی افریقہ میں وائٹ واش پر ٹیم کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر اور کوچز کو بھی مشکل سوالات کا سامنا ہے. کچھ کرکٹ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ٹیم کی خراب کارکردگی کی وجہ رائٹ مین کا رائٹ جاب پر نہ ہونا ہے. اسد حسن نے تبصرہ نگاروں کی رائے پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ آیا پاکستانی ٹیم جو گزشتہ سال چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد سب کو حیران کرنے میں کامیاب ہوئی تھی پست حوصلوں کے باوجود جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ سیریز میں کم بیک کر سکتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
5 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا آغاز ہفتے کو پورٹ الزبتھ میں ہو رہا ہے. گرین شرٹس کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش اور بڑے مارجن سے شکستوں کے بعد سخت دباؤ اور تنقید کا سامنا ہے. ایک روزہ میچوں کے لیے تجربہ کار شعیب ملک اور محمد حفیظ کی کمک پہنچ چکی ہے لیکن کرکٹ مبصرین کو کم ہی امید ہے کہ یہ تجربہ پاکستان کے کام آ سکے. محمد حفیظ بالخصوص جنوبی افریقہ کے خلاف اعتماد سے آری بلے بازی میں مشہور ہیں. کسی بھی طرح پاکستانی ٹیم ایک روزہ میچوں میں ٹیسٹ سیریز میں نظر آنے والی ٹیم سے مختلف نظر آ سکتی ہے. کرکٹ کمنٹیٹر اور اینکر مرزا اقبال بیگ کہتے ہیں،
ڈی مورلائز تو ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم تین ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز میں وائٹ واش کے بعد، اور جو پاکستان کی ون ڈے میں پرفارمنس رہی ہے وہ بھی لمحہ فکریہ ہے. ایشیا کپ میں ہم دو مرتبہ بھارت سے ہارے، ایک مرتبہ ہم بنگلہ دیش کے ہاتھوں ہارے، افغانستان سے ہارتے ہارتے جیتے، تو مسائل تو ہیں.
عمیر علوی بھی اسپورٹس رائٹر اور اسپورٹس اینالسٹ ہیں، ان کو بھی ٹیم کے کم بیک کی توقع نہیں ہے.
دیکھیے آئی سی سی چیمپئن تو ہم ہیں ہی، مگر مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم باہر جا کے کرکٹ بھول جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ہارتے بھی ہیں. باہر پاکستان جب تک مصباح تھے ٹیم آپ کے پاس اسٹرانگ تھی، بیٹنگ آپ کے پاس مصباح آتے تھے نمبر چار پانچ پہ، آپ کو انہی پلیئرس کے ساتھ اور ان میں سے تین چار جو فارغ ہیں انہیں باہر کریں.
تجزیہ کار ٹیم کے ساتھ ساتھ چیف سلیکٹر انضمام الحق کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. وہ انضمام الحق کے بھانجے امام الحق کی ٹیم میں مستقل شمولیت پر شاکی ہیں، باوجود کہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بری طرح ناکام رہے تھے. انضمام الحق اپنے بھانجے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کرتے ہیں کہ وہ باصلاحیت کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی اگر ایک آدھ سیریز میں ناکام ہو جائے تو اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اسے اعتماد دینا ملک کے لیے فائدہ مند ہے. عمیر علوی کہتے ہیں کہ چانس رشتہ داری کو نہیں ٹیلنٹ کو ملنا چاہیے. وہ قومی سطح پر ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کی ایک فہرست یاد کراتے ہیں جو ملک کے لیے لمبا کھیل سکتے ہیں.
ایسا کوئی آدمی پکڑے نا جیسے آپ کے جس کو آپ چانس دیں تو اس سے کوئی چانس دینے کا فائدہ تو ہو. یہ سمیع اسلم ہو گئے، جنید خان ہو گئے، فواد عالم ہو گئے جو مڈل میں آ کے آپ کو مار سکتا تھا، اسکورس کر سکتا تھا، وہ سب تو ہو نہیں رہے. تو اب یہ ایک چیز ہے جو کرنی ہوگی آپ کو انہیں اویلیبل پلیئرس کے ساتھ، تھوڑا سا اوپر نیچے. سرفراز خود اوپر آئے بیٹنگ کرنے، جو کہ وہ کر سکتے ہیں اور جو وہ کر چکے ہیں. اسی طرح سے آپ کو جنید خان کو لے کے جانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا. اور آپ کو اسد شفیق نے آخری ٹیسٹ میچ میں تھوڑا سا فاسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتے تھے.
کرکٹ پینڈرز کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کرکٹ کے کرتا دھرتا افراد پر نظر ڈالی جائے تو رائٹ مین رائٹ جاب پر نظر نہیں آتا. مرزا اقبال بیگ کہتے ہیں کہ انضمام الحق جیسا عظیم بلے باز چیف سلیکٹر ہے، وہ بیٹنگ کوچ ہوتے تو زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے.
بیٹنگ کوچ ہمارا گرانٹ فلاور ہے کہ جو زمبابوے کی ٹیم کا تھا. انضمام 120 ٹیسٹ میچز، 378 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیل چکے، ان کا وسیع تجربہ. اس سے پہلے وہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کو بھی کوچنگ کر رہے تھے اور بیٹنگ پر ان کی توجہ دے رہے تھے. انضمام الحق کے علاوہ محمد یوسف جیسا بیٹسمین، جاوید میاداد کرکٹ بورڈ کی نظروں کا تارا نہیں ہے، وہ تنقید کرتے ہیں. عامر سہیل کرکٹ بورڈ پر تنقید کرتے ہیں، وہ بھی ان کی آنکھ کا تارا نہیں ہے. شعیب اختر آ سکتے ہیں. بہت سارے پاکستانی کرکٹرز ہیں جن کی اگر ہم خدمات حاصل کریں تو اس ٹیم کی کارکردگی میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے.
عمیر علوی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر پہنچنے والے کھلاڑیوں کو کوچ زیادہ مدد نہیں دے سکتے، کھلاڑی ان کے مشوروں پر عمل ہی نہیں کر پاتے.
دیکھیے اس لیول پہ بیٹنگ کوچ کچھ نہیں کر سکتا، وہ خالی سمجھا سکتا ہے آپ کو. کھیلنا تو انہیں سب کو ہے جو آپ کے ڈومیسٹک کے چیمپئنز ہیں. تو انضمام، یوسف، میاداد، کوئی بھی ہو، فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپلائی نہیں کریں گے.
کرکٹ کے مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹیم کی ناکامیوں کی ایک وجہ کپتان سرفراز احمد کا مستقل مزاجی سے پرفارم نہ کرنا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کارکردگی میں نکھار لائیں تاکہ باقی کھلاڑیوں پر بھی پرفارم کرنے کے لیے دباؤ بڑھے. جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ میچوں کی سیریز میں پاکستان کی کامیابی کا انحصار بلے بازوں کی کارکردگی پر ہوگا. بالرز کی ٹیم بہرحال پروٹیز کو کئی مرتبہ مشکل وقت دینے میں کامیاب رہی ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعرات کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھتے ہوئے کامیاب پاکستانی امریکیوں سے اور امریکہ کا دورہ کرنے والے ممتاز پاکستانیوں سے. وائس آف امریکہ کے پروگراموں میں حالیہ تبدیلی کے تحت اس پروگرام کا دورانیہ 30 منٹ سے بڑھا کر 55 منٹ کر دیا گیا ہے. اب یہ پروگرام ہر جمعرات کو نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک ریڈیو پر، میڈیم ویو 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر، جس کا لنک ہے facebook.com/voaurdu. سننا نہ بھولیے ہر جمعرات کو پاکستان میں رات 9 سے 9:55 تک پیشکش یاسمین جمیل
پاکستان میں صبح رات کے 8 بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے جہاں رنگ